السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ آج ہم دو امہات المومنین کی سیرت پڑھنے کی کوشش کریں گے، ایک ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور دوسری زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم تمام ازواج مطہرات جو کہ ہماری رول ماڈلز تھیں ہمارے لیے اور جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، یہ وہ خوش نصیب خواتین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے طور پر ان کو چنا، اور ان لوگوں کو وہ شرف حاصل ہوا ان خواتین کو کہ یہ امت کی مائیں بنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں آئیں، اور یہ سب کے سب بہت ہی بہترین اعلیٰ کردار کی مالک تھیں. اور مختلف ہم دیکھتے ہیں خواتین کے بارے میں کہ جو امہات المومنین تھیں بہت بڑے بڑے گھر سے ان کا تعلق تھا اور خوبصورت بھی تھی، ماشاءاللہ سیرت بھی بہت بہترین تھی. اس میں ایک ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، اور یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خواتین سے نکاح کیا جن کو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی تھی. یا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف جنتی خاتون سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی نکاح میں تھی وہ سب کی سب جنتی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوں. امام ذہبی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں، سیدہ پردردار طاہرہ ہند بنت ابی امیہ، ہند ان کا نام تھا ایکچوئل اور امیہ ان کے فادر کا نام تھا، بہت ہی مشہور خاندان سے تعلق رکھتی تھی، خالد بن ولید کے چچا کی بیٹی تھی اور اسی طرح یہ ابو جہل بن ہشام کے چچا کی بیٹی تھی. ان خواتین میں سے ہے جنہیں پہلے مرحلے میں ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے یہ آپ کے رضائی بھائی صالح مرد ابو سلمہ بن الاسد مخزومی کی بیوی تھی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر جن کا نام ابو سلمہ کے نام سے بھی مشہور ہے اور ایکچوئل ان کا نام اسد تھا، اسد مخزومی، اور بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں، وہ بھی سابقون الاولون میں سے تھے ان کے پہلے شوہر، اور سب سے پہلے اسلام کی آواز پر انہوں نے لبیک کہا، پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی. بہت بہادر نوجوان تھے، کہا جاتا ہے سیرت کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی اسمارٹ اور بہت بہادر نوجوان تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ نے مجھ سے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تمہیں مجھ سے بہتر شوہر ملے، تو میں یہی سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہر طرح سے بہترین تھے. کہا جاتا ہے کہ مکہ میں یہ دونوں میاں بیوی بہت مشہور تھے، یعنی بہت ہی بہترین جوڑا تھا، دونوں بہت خوبصورت تھے، دونوں بہت اسمارٹ تھے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت تھی. تو بہرحال نام ہند بنت امیہ اور کنیت ام سلمہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئی، اور ان کے شوہر ابو سلمہ کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے، ایکچوئل نام ان کا اسد تھا. زینب رضی اللہ عنہ بہت ہی مشہور خاندان سے تعلق رکھتی تھی، امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر مخزومی، یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی کا خاندان تھا اور ابو جہل بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا. اس سے آپ خود اندازہ لگائیے کہ بہت ہی مشہور خاندان تھا. اور ان کے والد کی ایک اور بات بہت مشہور تھی، پہلی بات تو ان کے خاندان کا ایک نام تھا، ایک بلند مرتبہ تھا معاشرے میں، اور اسی خاندان کی یہ بیٹی تھی. کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بہترین انداز میں ان کی پرورش ہوئی، اور اس پر ایک اور خاص بات یہ ہوئی کہ ان کے والد خاص طور سے بہت ہی مشہور ہوئے، ان کو زاد مسافر کے نام سے جانا جاتا تھا. کہا جاتا ہے کہ ان کے والد امیہ جب بھی سفر کرتے کسی قافلے کو لے کر، تو قافلے والے اپنے ساتھ کوئی توشہ ساتھ میں نہیں رکھتے تھے، نہ کوئی پیسہ ساتھ لیتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جس قافلے میں امیہ ہو وہ کسی کو خرچ نہیں کرنے دیتے ہیں، تمام قافلے کا خرچ وہ خود اٹھاتے تھے، ان سب کو کھانا جو بھی فیسلٹی ہے وہ اپنی طرف سے فراہم کرتے تھے، اسی بنا پر بہت مشہور تھے، یعنی اپنے دور کے سب سے بڑے سخی انسان تھے۔ تو ایسے والد کی بیٹی تھی، اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ عنہ میں بھی یہ صفت بہت بہترین طریقے سے ان کے اندر موجود تھی کہ وہ بھی بہت سخاوت میں آگے تھیں، جتنا ہو سکتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی تھیں سخاوت میں، ان کا ہمیں بہت بلند مرتبہ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال ان کو والد کی طرف سے بھی عزت ملی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جب دونوں کا نکاح ہوا، ایک تو بہترین خاندان میں پرورش ہوئی، بہترین خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، والد خود بہت مشہور تھے، شریف خاندان تھا، سخاوت اور بہادری ان کے اندر موجود تھی۔ آپ خود سوچ لیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں تو کتنا اعلیٰ خاندان ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ینگ ایج میں تھیں تو ان کو بہت زیادہ احترام اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ خوبصورت بھی تھیں اور بہت بہترین خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اسی بنا پر جو اس وقت کے قبیلے کے سب سے بہترین نوجوان تھے ابو سلمہ، ان کا رشتہ ان کو آیا، اور پھر جب یہ شادی ہو گئی تو مکہ میں یہ جوڑا بہت ہی مشہور ہوا۔ ایک اور خاص بات ان کے شوہر کو حاصل تھی کہ ابو سلمہ، جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے ہسبینڈ تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھائی تھے، اور صویبہ جو کہ ابو لہب کی کنیز تھی، انہی نے ان دونوں کو دودھ پلایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو سلمہ کو، تو لہٰذا وہ ان کے دو شریک بھائی بھی ہوئے۔ کہہ رہے تھے کہ شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور خوشحال اور آسودہ زندگی گزار رہے تھے، آپس میں دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی، ابو سلمہ اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھتے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کا بہت خیال رکھتی تھی، عزت اور احترام دونوں ایک دوسرے کو دیتے تھے، اور اس وقت کے معاشرے میں وہ دونوں بہت مشہور تھے کہ یہ بہت بہترین جوڑا ہے۔ اسی دوران یہ بات ان لوگوں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، یعنی آپ نبی ہیں۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سب سے ان سابقون الاولون میں تھے، جیسے ان کے کانوں میں یہ آواز گونجی لا الہ الا اللہ، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ ان کا دیکھا دیکھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی فوراً ایمان قبول کر لیا، لہٰذا دونوں کو سب سے شروع میں، یعنی بالکل ہی شروعات میں اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی ماشاءاللہ، یعنی وہ لوگ ایمان والے بن گئے اور اس قافلے میں شامل ہو گئے جو کہ سابقون الاولون کا گروہ تھا۔ جب مکہ کے مسلمانوں مکہ والوں نے بہت تکلیفیں دینا شروع کر دی اور اس میں یہ لوگ بھی شامل تھے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس میں جو صرف چار خواتین تھیں، یعنی پہلا جو گروپ تھا ہجرت حبشہ کا، اس گروپ میں چار خواتین تھیں۔ اب آپ سوچیں کہ اتنی کم خواتین، اس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھی اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہ۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، چار عورتیں اور 12 مرد تھے، بس اتنے لوگوں نے ہجرت کی پہلے گروپ میں۔ اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہوا اس میں پھر زیادہ لوگوں نے ہجرت کی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے، انہیں ان کا حافظہ اتنا تیز تھا ماشاءاللہ، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد انہیں کا نمبر آتا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ جب حبشہ گئیں تو وہاں کے تمام واقعات وہ بیان کرتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو آتھینٹک روایت ہمارے پاس ملتی ہے حبشہ کی، کہ حبشہ جب یہ لوگ پہنچے، مہاجرین حبشہ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے، تو کس طرح سے وہاں انہوں نے قیام کیا، کس طرح سے ان کو حالات سے سامنا کرنا پڑا، کس طرح سے بادشاہ کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی، کس طرح سے کفار مکہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا، تحفے تحائف بھیجے تاکہ مہاجرین حبشہ کو واپس لایا جا سکے۔ تو یہ تمام باتیں ہمیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتی ہیں الحمدللہ۔ بہت ہی بہترین پیرائے میں وہ وہاں کی تصویر کشی کرتی ہیں، اور خاص طور سے اس واقعے کی جب بادشاہ کے دربار میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے تقریر کی تھی۔ تو جب یہ لوگ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ گئے، وہاں کی جو تصویر کشی ہے یا وہاں کی جو حالات تھے، وہ تمام کے تمام ہمیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ملتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم سرزمین حبشہ میں فروکش ہوئے، یعنی وہاں رہنے لگے، تو اس میں نجاشی کا پڑوس بہت ہی بہتر صورت میں ہم کو میسر آیا، یعنی ان لوگوں نے وہاں پر امن و امان سے زندگی گزاری، سکون سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور ہمیں وہاں کوئی تکلیف نہیں دی گئی، نہ ہی ہمیں کوئی ناپسندیدہ صورت حال وہاں پر پیش آئی، غرض ہمیں وہاں پر اطمینان اور سکون میسر آیا۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے حبشہ میں رہنے لگے تھے تو ہمیں مکہ کی یاد بہت ستاتی تھی، ہمیں اپنے وطن واپس لوٹنے کی ایک خواہش تھی ہمارے دل میں۔ تو اسی دوران ہمیں خبر ملی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو ہم نے سوچا کہ اب تو حالات بہت اچھے ہو گئے ہوں گے اور ہم نے واپسی کی ٹھانی۔ اسی دوران حبشہ میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ نجاشی کا ایک بھتیجا تھا، اور وہ اتنا اچھا نہیں تھا, تو وہ دونوں میں جنگ ہوئی. اور ہم لوگ مسلمان وہاں ڈر رہے تھے کہ اگر نجاشی کا بھتیجا آ جاتا ہے برسر اقتدار تو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی. اور ہمیں کسی طرح خبر نہیں پتہ چل رہی تھی کہ کون جیتا, جنگ ہوئی یہ پتہ چلا تھا. تو ایک صحابی وہ سمندر میں تیرتے ہوئے گئے اور اندر ہی اندر رہ کر انہوں نے حالات معلوم کی اور واپس آ کر ہمیں خبر دی. یہ بھی روایت ہمیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے. تو آپ سوچے کہ انہیں اس زمانے میں کوئی میڈیا تو نہیں تھا کہ جنگ جیت گئے, کون جیتا تو کیسے پتہ چلے گا. تو یہ لوگ چونکہ بہت بے چین تھے لہٰذا انہوں نے ایسے ہی جا کر پتہ کیا, سمندر میں ہی تیرتے ہوئے گئے اور اسی میں رہتے ہوئے کنارے پہنچے اور وہاں سے خبر معلوم کر کے واپس آئے. تو یہ بات بھی ہمیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتی ہے. جب یہ لوگ واپس مکہ آ گئے یہ سن کر کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے, جب وہاں پہنچے تو کہنے لگی کہ یہاں تو حالت اور بھی ناسازگار تھے, ان کا ظلم و ستم جاری تھا. ابھی یہاں پر وہ ایک خاص سال ہی رہے تھے واپس ہجرت کر کے واپس آ کر مکہ میں, کہ پھر مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا. تو ان کے شوہر نے دوبارہ پھر ہجرت کرنے کا سوچا. تب اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم مدینہ چلے جاؤ, اب حبشہ مت جاؤ, کیونکہ پہلی بیعت عقبہ اس وقت ہو چکی تھی. اب یہ قافلہ نہیں, ان کی فیملی خود ہی ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور ابو سلمہ اور ان کے بیٹے, یہ تینوں نکلے مدینہ کے لیے ہجرت کرنے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ مکہ کے اس جگہ پہنچے جہاں سے اب سفر شروع کرنا تھا, مکہ سے باہر نکلنے والے تھے, تو ان کے خاندان والوں میں آپس میں ناچاکی ہو گئی. کچھ لوگ جب ابو سلمہ نکلنے لگے تو ام سلمہ کے میکے والوں نے کہا کہ ہماری بیٹی کو کیوں لے جاتے ہو, اس کو یہیں چھوڑ دو. جب میکے والوں نے بیٹی کو چھینا تو ابو سلمہ کے گھر والوں نے کہا کہ اچھا یہ بیٹا تو ہمارا ہے, جو چھوٹا بچہ تھا اس کو ہمارے پاس دے دو, تم ہمارا بیٹا نہیں رکھ سکتے. اب آپ دیکھیں کہ ایسی کرٹیکل سچویشن میں ابو سلمہ کا کتنا ایمان ماشاء اللہ کیسا تھا. آپ خود سوچیں کہ وہ ہجرت کے لیے اکیلے نکل پڑے, بیٹا ایک طرف بیوی ایک طرف. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں اس قدر رویا کرتی تھی کہ نہ میرے پاس میرا بچہ تھا اور نہ ہی میرے شوہر تھے, تو میں اکثر ایک جگہ بیٹھ کر رویا کرتی تھی. پھر کچھ لوگوں نے دیکھا تو ان کے قبیلے والوں کو, جو ان کے سسرال والے تھے, ان کو رحم آ گیا. ان سے جا کر کسی نے ریکویسٹ کی کہ تم نے کیوں ماں سے بیٹے کو جدا کر دیا ہے, لہٰذا انہوں نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا. لیکن ایک سال کے بعد سوچیں ذرا کتنا عرصہ گزر گیا. ایک سال کے بعد جب ان کو ان کا بیٹا واپس ملا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اکیلے ہی یعنی تنہا سفر کی ٹھان لی. سوچے کہ کیسا وہ موقع ہوگا اور کیسے وہ حالات ہوں گے اور کتنی ان کی بہادری, یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت, ان کا کردار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماشاء اللہ اسلام کے لیے ایمان کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی. یہاں تک کہ اسلام اور ایمان کے لیے انہیں اپنے شوہر سے جدا ہونا پڑا, اپنے بیٹے سے جدا ہونا پڑا. تو اس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ایمان لانا یا اسلام کا اقرار کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب آپ کلمے کا اقرار کرتے ہیں تو آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں اچھا کہہ دو لا الہ الا اللہ اور کیا کرنا ہے بس, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کی تقاضے بہت زیادہ ہیں, اور جو واقعی میں سچے اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو تو اپنی پوری زندگی پھر اسی راہ میں لگا دینی ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک سٹرگل والی لائف لگتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا پھر درجہ بھی دیا, ام المومنین کے لقب سے ان کو نوازا گیا اور ام المومنین کا درجہ ملا. ماشاء اللہ ان کو بہت بڑا آنر ہے اور بہت بڑا اعزاز ہے یہ. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں اکیلے ہی نکل پڑتی ہوں ہجرت کے لیے, اور اکیلے اپنے بیٹے کو لے کر نکل پڑی اونٹ پر. جب تھوڑی دیر پہنچی تھی کہ وہاں پر عثمان بن طلحہ نظر آئے, یہ بھی ایک بہت مشہور خاندان تھا, اور یہ عثمان بن طلحہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی, یعنی کعبۃ اللہ کے رکھوالے تھے یہ لوگ. ہر خاندان کو ایک شرف حاصل تھا نا وہاں پر, تو ان کے خاندان کو یہ شرف حاصل تھا کہ یہی لوگ کعبۃ اللہ کی صفائی کریں گے, اس کی چابی ان کے پاس رہے گی. تو عثمان بن طلحہ جو کہ اس وقت نان مسلم تھے, ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا, تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں سفر کر رہی تھی تو عثمان بن طلحہ مجھے نظر آئے. اور خود ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ان سے بڑھ کر شریف کوئی نہیں دیکھا, یعنی وہ خود تعریف کرتی ہیں عثمان بن طلحہ کی. تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا عثمان بن طلحہ نے کہ میں اکیلے سفر کر رہی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہاں تک تمہیں چھوڑ دیتا ہوں قبا تک کے, یا مدینہ سے پہلے پہلے. اور مجھے دیکھتے ہی پہلے انہوں نے کہا کہ ابو امیہ کی بیٹی کہاں جا رہی ہے, میں نے کہا میں اپنے خاوند کے پاس مدینہ جا رہی ہوں. اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کوئی نہیں, میں نے کہا میرا اللہ اور یہ ننا منا بیٹا میرے ساتھ ہے. اس نے کہا اللہ کی قسم میں تجھے چھوڑنے کے لیے تیرے ساتھ جاؤں گا, یہ کہا اور اس نے میرے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور آگے آگے چل پڑا۔ فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، میں نے سرزمین عرب میں اس سے بڑھ کر معزز اور شریف آدمی کوئی نہیں دیکھا۔ جب وہ پڑاؤ کی جگہ پہنچ جاتا تو مجھے اونٹ سے اتار کر کسی درخت کے سائے میں بٹھا دیتا اور اونٹ کو کسی درخت کے ساتھ باندھ کر خود کسی تیسرے درخت کے سائے تلے لیٹ جاتا۔ جب روانگی کا وقت ہوتا اونٹ میرے پاس لا کر بٹھا دیتا اور خود قدرے پیچھے ہٹ جاتا۔ جب میں اونٹ پر سوار ہو جاتی تو وہ آگے بڑھتا، اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل پڑتا۔ اس نے سارے سفر میں یہی رویہ اختیار کیے رکھا، یہاں تک کہ مجھے مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ سوچیں ذرا کہ یعنی شرافت ہر جگہ ہوتی ہے، یعنی مکہ کے لوگ کیسے بھی ہوں، وہ مسلمانوں پر ظلم ستم کر رہے ہیں لیکن شرافت ان میں موجود تھی، اور عثمان بن طلحہ سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہم جو ایک طرح سے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ سارے ہی نان مسلم خراب ہوتے ہیں، سارے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں، تو نہیں، کسی ایک کو دیکھ کر سب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جا سکتا، یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنی شرافت تھی ان میں، کیونکہ اونٹ سے اترنے میں اور اونٹ پر چڑھنے میں لباس اوپر نیچے ہوتا ہے تھوڑا، تو وہ اونٹ کو لا کر بٹھاتا اور پھر جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس پر سوار ہو جاتی تب واپس وہ آتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کتنا بہترین طریقہ تھا، اور ام سلمہ نے خود گواہی دی ہے ان کی شرافت کی۔ جب وہ کہتی ہیں کہ ہم بنی عوف کے محلے میں پہنچے، عمرو بن عوف کی بستی دیکھی، تو کہا کہ تیرا شوہر اسی بستی میں ہے، لہٰذا اب میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں، آپ اپنے خاوند کے پاس چلے جائیں اور اللہ آپ کے لیے ہر طرح سے برکت عطا کرے۔ یہ کہہ کر وہ مکہ واپس ہو گیا۔ ام سلمہ یہ کہا کرتی تھی، میں اسلام میں کوئی ایسا گھرانہ نہیں جانتی جس کو اتنی تکلیف پہنچی ہو جتنی ابو سلمہ کے اہل خانہ کو پہنچی، اور میں نے عثمان بن طلحہ سے بڑھ کر کسی کو شریف الطبع نہیں دیکھا۔ سیرت ابن ہشام البدایہ والنہایہ دونوں میں یہ بات موجود ہے، ان کا جملہ موجود ہے۔ جب یہ وہاں پر پہنچے مدینہ منورہ تو انصار کے محلے میں ان کو رہنے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی انصار بھی خوش ہو گئے جب یہ لوگ وہاں پہنچے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کو ہجرت کی اجازت مل گئی تب اللہ کے رسول بھی اسی محلے میں آ کر فروکش ہوئے۔ مدینہ میں یہ دونوں زندگی بسر کرنے لگے، خوشی خوشی زندگی گزر رہی تھی، زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے اور اللہ کے رسول کی صحبت ان کو میسر آئی۔ ابو سلمہ کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنی توجہ اولاد کی تربیت پر مرکوز کرتی اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سناتی، ان کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرتی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی جتنی بھی اولاد تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی، سب کے سب صحابہ میں شامل ہوئے۔ ان کے نام زینب، عمر، سلمہ اور درہ، دو بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں، اور یہ سب کے سب ان کو صحابہ کا درجہ حاصل ہوا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنے شوہر کو کلمے کی سربلندی کے لیے محنت کرتے دیکھا، یعنی وہ ہمیشہ اس بات کے لیے بے چین رہتے تھے کہ اللہ کا دین، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اور اس کے لیے انہوں نے ہر جنگ میں جب تک وہ زندہ تھے بہت ہی بہادری کے ساتھ حصہ لیا، جنگ بدر میں شامل ہوئے، بہت بہادر تھے اور بہت جرات مند تھے، دشمنوں کے صفوں میں جا گھس کر بڑی مہارت سے جنگ کرتے۔ جنگ بدر میں شامل تھے، پھر جنگ احد میں شامل ہوئے۔ جنگ احد میں کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بہادر سے انہوں نے لڑے، اور اس وقت ان کو ایک ایسا تیر لگا جو کہ ان کے بازو میں جا لگا۔ اس وقت ان کا انتقال تو نہیں ہوا، یعنی وہ شہید نہیں ہوئے، واپس آئے، لیکن وہ بازو ان کا زخمی تھا، اس کا علاج نہیں ہو سکا اس کا صحیح، کیونکہ بہت ہی گہرا زخم تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی خدمت کرتی رہی، جو ان کے بازو میں زخم لگا تھا اس کی وہ تیمارداری بھی کرتی رہی، لیکن زخم ٹھیک نہیں ہو سکا، بظاہر ٹھیک ہو گیا لیکن اندرونی وہ زخم باقی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب ایک اور چھوٹے سے لشکر میں اللہ کے رسول نے ابو سلمہ کو بھیجا تو وہ زخم کھل گیا اس لشکر میں، اور پھر اسی زخم کی وجہ سے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جنگ احد کے بعد کا واقعہ ہے، تقریباً 4 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ جب وہ اس معرکے سے واپس آئے تو ان کے بازو کا وہ زخم جو کہ جنگ احد میں ان کو لگا تھا وہ دوبارہ تازہ ہو گیا، پھر یہ زخم ٹھیک نہ ہو سکا یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے۔ اور بہت ہی بہترین ان کی، یعنی دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے وفادار تھے۔ آپ دیکھیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو سکتا اور میں کسی اور سے نکاح کروں، اور ابو سلمہ کتنے بہترین کردار کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ابو سلمہ نے کہا، دونوں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے تھے، زیاد بن ابی مریم بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ نے ابو سلمہ سے کہا، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ جنتی ہو اور وہ عورت کسی سے شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں پھر اکٹھا کر دیں گے، آئیے ہم دونوں یہ معاہدہ کریں کہ آپ میرے مرنے کے بعد شادی نہیں کریں گے اور آپ کی فوت ہو جانے کے بعد میں شادی نہیں کروں گی۔ ابو سلمہ نے کہا کہ تم میری بات مانو گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ابو سلمہ نے کہا جب میں مر جاؤں تو تم میرے بعد شادی کر لینا، اور ساتھ یہ دعا بھی کی، اللہم ارزق ام سلمہ رجلا خیرا منی، الہی ام سلمہ کو مجھ سے بہتر آدمی عطا کر دینا، یعنی ایسا شخص جو کہ کوئی غم نہ دے اور نہ کوئی تکلیف۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب وہ وفات پا گئے تو میں نے اپنے دل میں کہا بھلا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ابھی عدت پوری ہی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھتیجے یا بیٹے کے ذریعے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میں نے کہا کہ میں خود اس کا جواب دوں گی اور اپنی ننی منی اولاد کا حوالہ دوں گی۔ اگلے روز آپ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ یہ طبقات ابن سعد میں ہیں۔ عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب ابو سلمہ وفات پا گئے تو میں نے کہا کہ میں پردیسی ہوں اور پردیس میں پڑی ہوں، میں اتنا روؤں گی کہ لوگ اس کا اپنی محفلوں میں تذکرہ کیا کریں گے۔ میں رونے کے لیے تیار ہو ہی رہی تھی کہ مدینہ منورہ کے نواحی علاقے سے ایک عورت آئی، وہ رونے میں میرا ساتھ دینا چاہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہنے لگے کہ کیا تو اس گھر میں شیطان داخل کرنا چاہتی ہے جس گھر سے اللہ تعالیٰ نے اسے نکال باہر کیا ہے؟ آپ نے یہ بات دو مرتبہ کہی تو میں رونے دھونے سے رک گئی، میں اس کے بعد نہیں روئی۔ یہ مسند احمد اور مسلم دونوں میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے جبکہ اس کی نگاہ کو جو آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں ان کی، تو آپ نے آنکھیں بند کر دی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو اس کی نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اس موقع پر ابو سلمہ کے اہل خانہ چیخے مارنے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بارے میں خیر کی دعا مانگو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعا کی، اے اللہ ابو سلمہ کو بخش دے، اے اللہ اسے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر کے اس کے درجات بلند کر دے، اس کے بعد گھر میں پیچھے رہنے والوں کے لیے اس کا نعم البدل عطا کر دے، اے رب العالمین ہمیں اور اس کو بخش دے اور اس کی قبر کو فراخ اور منور کر دے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ وفات پا گئے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے پوچھا کہ کیا دعا کروں، تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو، اللہم اغفر لنا ولہ عاقبنی منہ عقبہ صالحہ، الہی ہمیں اور اسے بخش دے اور مجھے اس کا اچھا نعم البدل عطا کرنا۔ میں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نعم البدل عطا کر دیا۔ یہ بھی مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ دیا، نکاح کے لیے پیغام بھیجا، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں عمر رسیدہ ہوں، مجھ میں غیرت بھی بہت زیادہ ہے اور میں کثیر الاولاد ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری غیرت مندی کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر رسیدہ ہونے کی بات ہے تو جہاں تک تمہاری بات ہے تو میں بھی عمر رسیدہ ہوں، اور غیرت کی بات ہے تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت یا غصے کو کم کر دے، اور کثیر الاولاد کی بات ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے بچوں کی کفالت کروں، اسی لیے میں نے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ تو پھر وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے بچوں کی بہترین طریقے سے کفالت بھی کی اور یہ نکاح ہو گیا۔ بہرحال ام سلمہ ایک روایت بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق ان للہ و ان الیہ راجعون کہتا ہے اور ساتھ ہی یہ دعا مانگتا ہے کہ الہی مجھے میری اس مصیبت سے بچا اور مجھے اس کا نعم البدل عطا کر، تو اللہ تعالیٰ سے نعم البدل عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہوگا نعم البدل؟ تو وہ خود کہتی کہ میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جب اللہ کے رسول سے نکاح ہوا، ان کی دعا قبول ہوئی، تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر عطا کر دیا ہے۔ اور یہ بھی صحیح مسلم ہی کی روایت ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تھوڑا سا غصہ ہے اور غیرت زیادہ ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اس کے لیے میں دعا کروں گا۔ یہ نکاح ہو گیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ اس گھر میں آ گئیں جو کہ حجرہ کہلاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگر حجرے بنا دیے تھے، اور ام سلمہ سے پہلے جب اللہ کے رسول کا نکاح زینب بنت خزیمہ سے ہوا تھا اور وہ صرف 3 مہینے حیات رہیں، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، تو اسی حجرے میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نکاح کر کر وہیں رخصت ہو کر آئیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں پر تو کیسا سمجھا جائے گا نا کہ اچھا ابھی جس گھر میں جس کمرے میں جس خاتون کا انتقال ہوا اس کمرے میں نئی دلہن کو کیسے رکھا جائے، ہمارے یہاں پر تو بہت ساری توہم پرستانہ باتیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہ اسی کمرے میں آئیں رخصت ہو کر اور وہیں انہوں نے زندگی بسر کی اور کامیاب زندگی بسر کی الحمدللہ۔ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ام سلمہ سے شادی کی، وہ سب عورتوں سے بڑھ کر حسین الجمیل اور خاندانی اعتبار سے معزز خاتون تھی۔ یہ سیرت علامہ ذہبی کی کتاب میں یہ بات درج ہے، اور ان کے بیٹے نے خود اس شادی میں ان کا ساتھ دیا، نہیں اتنا بڑا تھا ان کا بیٹا کہ اس نے خود ہیلپ کی شادی میں۔ جب اللہ کے رسول کے گھر میں وہ آئیں تو ان کی سلیقہ شعاری اور سلیقہ مندی کی وجہ سے انہوں نے بہت ہی جلد اپنا مقام بنا لیا۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے، کہتے کہ سرزمین عرب کی ایک بیوہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر عشاء کے وقت دلہن بن کر داخل ہوئی، اور وہ رات کے آخری حصے میں سکی پر آٹا پیسنے لگی۔ وہ سعادت مند خاتون ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھی۔ یہ بھی علامہ زہبی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ ان کے بارے میں ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ بہت ہی عقل مند، دانشور، اچھی رائے اور فہم و بصیرت رکھنے والی خاتون تھی۔ وہ ہمیشہ اس بات کے لیے کوشش کرتی رہتی کہ اللہ کے رسول خوش رہیں، شاداں اور فرحاں رہیں، اور گھر کی چار دیواری میں انہوں نے کبھی اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں صلح حدیبیہ کے موقع پر ملتی ہے، کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب تمام صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ اپنے سرمن والو اور اپنے جانور ذبح کر لو، لیکن کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ سب لوگ ایک عجیب سی کیفیت میں گرفتار تھے کہ عمرہ کے لیے آئے لیکن عمرہ نہیں کر سکے، اور ان کو ویسے یہاں سے واپس جانا پڑ رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے غصے میں خیمے کے اندر تشریف لائے اور کہا کہ کسی نے میری بات نہیں سنی، اور یہ پہلا موقع تھا، ورنہ صحابہ کرام تو بے جھڑک آپ کا ہر جملہ اور ہر بات مان لیا کرتے تھے، تو چونکہ یہ پہلا موقع تھا تو اللہ کے رسول تھوڑے ناراض سے کمرے میں داخل ہوئے خیمے میں اور کہا کہ کوئی سر نہیں منڈوا رہا ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا کریے کہ آپ خود اپنا سر منڈوا لیجیے اور قربانی کر دیجیے، تو آپ کو کرتے ہوئے دیکھا صحابہ اکرام بھی کر لیں گے۔ آپ کی یہ رائے بہت ہی پسند آئی اللہ کے رسول کو، اور پھر آپ نے اپنا سر منڈوا لیا، قربانی کر لی۔ تو آپ کو دیکھا دیکھیے تمام صحابہ اکرام نے بھی پھر اپنا سر منڈوا لیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، عورت کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اس کی بات نہیں مانی جاتی، اور کچھ لوگوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ کر بھی یہ باتیں لکھ دی ہیں کہ عورت کی رائے کبھی نہ لیا کرو، کیونکہ جو عورت رائے تھے اس کے الٹ کرو، کیونکہ عورت کی رائے نادانی پر یا بیوقوفی پر مبنی ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، بھلا اللہ کے رسول ایسی بات کہہ سکتے ہیں جبکہ آپ نے خود اپنی بیوی کا مشورہ مانا، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا؟ تو یہ بات تاریخ میں مشہور ہے کہ ان کا مشورہ مانا گیا الحمدللہ، اور وہ صحیح مشورہ تھا۔ حافظ ابن حجر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اصحابہ میں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ انتہائی حسین الجمیل اور بڑی عقل مند تھی، اور ان میں درست رائے دینے کی بھرپور صلاحیت پائی جاتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے دن ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دینا ان کی عقل و دانش کی فراوانی اور درست رائے ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں وہ بہترین مشورہ دینے والی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد فقہ جاننے میں انہیں کا نمبر آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا۔ تقریباً 350 احادیث ان کو یاد تھی، اور خصوصاً طلاق اور یہ جو معاملات ہیں نکاح اور طلاق کے، اس میں انہیں خاص اہمیت حاصل تھی، یعنی اس میں خاص معلومات وہ رکھتی تھی۔ بہرحال ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمیں اسلام کی خاطر قربانی دیتے ہوئے گزری، یہ ہمیں نظر آتا ہے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خدمت کی، آپ کی دلجوئی کی اور آپ کا خیال رکھا۔ اور تھوڑی سی چونکہ تیز مزاج بھی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت تمام امہات المومنین نے اللہ کے رسول سے غلے کا مطالبہ کیا زیادہ پیسوں کا، تو اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے بیچ میں کہا تھا امہات المومنین سے کہ تم کیوں اللہ کے رسول کو تکلیف دیتی ہو، کیوں ان سے اتنا غلہ مانگتی ہو؟ تو ام سلمہ نے اس وقت تیز جواب دیا تھا کہ اے عمر، تم دوسرے معاملات میں تو کہتے بھی تھے کہ آپ اللہ کے رسول کے گھریلو معاملات میں بھی دخل اندازی کرو گے، تب عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے تھے۔ تو اس سے ہمیں ان کی مزاج کی تیزی کا بھی پتہ چلتا ہے، لیکن کوئی غلط بات نہیں کہتی تھی، اور اتنی تو مزاج میں تیزی جن کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ پھر اور ہمیں جو ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے یا ایہ الناس کہا، تو ان کی کنیز ان کی چوٹی ان کے بال گوند رہی تھی، بال بنا رہی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور گھنگریالے تھے، کرلی جسے ہم کہتے ہیں کرلی ہیئر۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کرلی ہیئر کو سلجھانے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو بہرحال ان کی چوٹی وہ ڈال رہی تھی ان کی کنیز، تو انہوں نے کہا کہ بس اب جلدی سے بال باندھ دو کیونکہ خطبہ شروع ہونے والا ہے۔ تو کنیز نے کہا کہ ابھی تو صرف آپ نے یا ایہ الناس کہا ہے۔ تو ام سلمہ نے جھٹکے سے اپنے بال اپنے ہاتھ میں لیے اور خود اپنے بال بنا لیے، اور کہا کہ کیا ہم یا ایہ الناس میں شامل نہیں ہیں، اور پھر بیٹھ کر خطبہ سننے لگی۔ سیرت نگار ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بہت عقل مند تھی ماشاء اللہ، اور بہترین جملے استعمال کیا کرتی تھی۔ کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ لکھنا بھی جانتی تھی اور ان کے جو جملے ہوا کرتے تھے وہ ادب کی چاشنی سے بھرپور ہوا کرتے تھے، یعنی اس میں ادب بہت بہترین طریقے سے شامل ہوتا تھا، تو لوگ ان سے اسپیشل سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک اور خاص روایت ہمیں ان کے بارے میں ملتی ہے جو عام سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے قرآن پڑھتے تھے، ان کو ماشاءاللہ اسی طریقے سے قرآن پڑھنا آتا تھا۔ اور اسی بنا پر بعض سیرت کی کتابوں میں یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اپنے گھر کو مدرسہ بنا لیا تھا، جو وہاں کے بچے ہوتے تھے جو نیو بورن بیبیز تھے ان کو وہ قرآن پڑھایا کرتی تھی۔ اور جو سیرت کی کتابوں میں اور احادیث میں جب تجوید ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا قرآن پڑھنے کا طریقہ کیسے تھا، تو وہ ہمیں ام سلمہ کی حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے لمبا کھینچ کر پڑھتے تھے، اور اطمینان سے پڑھتے تھے اور ٹھہر جاتے تھے، ہر آیت پر ٹھہرتے تھے۔ تو یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یا قرآن پڑھنے کا طریقہ ہمیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ اور بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں جنہوں نے تجوید پر کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو ایک معلم ہوتے ہیں یعنی جن سے قرآن سیکھا جاتا ہے، جو 10 سال کا کورس ہوتا ہے، اور یہ وہ روایت جو حفظ کی روایت ہم جو پڑھتے ہیں تجوید کی دنیا میں، اگر آپ لوگ تجوید کے بارے میں کچھ جانتے ہوں، تو یہ جو حفظ بن عاصم ہے یہ روایت ام سلمہ سے چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ یعنی ام سلمہ نے اللہ کے رسول سے سنا، پھر ام سلمہ سے جتنے لوگوں نے سنا وہی روایت آج چلتی ہوئی آ رہی ہے جو قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ تو ایکچولی اس کی چین سیدھا ام سلمہ تک جا کر ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہ جو معلم ہوتے ہیں یہ ویسے قرآن سیکھتے ہیں یا قرآن لرن کرتے ہیں جو ایک چین چلتی چلی آ رہی ہے، اس میں یہ چین ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی۔ جو لوگ بھی سیکھتے گئے تو وہ ایکچولی سیکھتے گئے اس طرح سے کہ ام سلمہ نے اللہ کے رسول سے سنا، پھر ان کے اسٹوڈینٹس نے ام سلمہ سے سنا، پھر ان کے اسٹوڈینٹس نے ان کے اسٹوڈینٹس سے سنا، اس طرح سے۔ تو یہ چین اسی طرح سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ ام سلمہ پر جا کر اس کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑا آنر ہے۔ پھر غسل سے تعلق رکھنے والے مسائل، وہ بھی بہت زیادہ جانتی تھی ماشاء اللہ، تو اکثر لوگ ان کے پاس فتویٰ پوچھنے آتے تھے۔ اور اسکالرس لکھتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اکثر ان سے طلاق کے مسائل کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب مزاج کی تیزی کا ہمیں پتہ چلتا ہے، وہیں ہمیں ان کے مزاج کی نرمی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثر وہ ان کے جو آس پاس کے لوگ تھے ان سے بہت رحم دلی سے پیش آتی تھیں، بہت فیاض تھیں۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ بہت مہنگے مہنگے جو ان کی چیزیں ہوا کرتی تھیں، کیونکہ ان کے والد بہت دریا دل تھے اور ان کے والد بہت زیادہ مالدار تھے، تو ان کے پاس اس طرح کی چیزیں بھی تھیں۔ تو اکثر وہ لوگوں کو بڑی بڑی چیزیں جو ان کے پاس قیمتی ہوتی تھی چیزیں، وہ بھی دے دیا کرتی تھی بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ پھر جب ابو لبابہ کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول کیا میں یہ خوشخبری خود دے دوں، تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں دے دو۔ تو انہوں نے خود، چونکہ وہ مسجد نبوی کے ممبر سے باہر ستون سے بندھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ تو وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہی نے ان کو خوشخبری سنائی تھی۔ تو ام سلمہ کہتی ہے کہ میری یہ بات سن کر لوگ اس طرف دیوانہ وار لپکے، یعنی جب میں نے باہر خبر دی کہ ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تو میری یہ بات سن کر لوگ خوشی خوشی لپکے تاکہ ابو لبابہ کو یہ بات سنا دیں۔ تو پھر ابو لبابہ نے کہا تھا کہ جب تک اللہ کے رسول خود مجھے آزاد نہیں کریں گے میں آزاد نہیں رہوں گا، میں بندھا رہوں گا۔ تب اللہ کے رسول نے ان کی رسی کھولی تھی۔ ایک اور دفعہ کی بات ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہی کے رشتہ دار اور اللہ کے رسول کے بھی رشتہ دار تھے، یہ دو صحابہ تھے جب یہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو تب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے ریکویسٹ کی اللہ کے رسول سسم سے، اور پھر آپ نے ان لوگوں کی بات کو سنا، اور پھر ان لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ بخود اللہ تعالیٰ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ یعنی انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو پہلے بہت تکلیف دی تھی، اسی بنا پر اللہ کے رسول ان کی طرف ملتفت نہیں ہو رہے تھے، لیکن جب ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوئے، اور پھر ان لوگوں نے اپنی غلطی کو بھی قبول کیا۔ پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایک اور شرف اور فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے جبریل امین کو ایک صحابی کی شکل میں دیکھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اطلاع دی گئی کہ ایک دفعہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جبکہ آپ ام سلمہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ دحیہ قلبی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ام سلمہ نے کہا اللہ کی قسم اپنے خاص طور پر اسے رو کے رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی کا خطبہ سن لیا جو اسے ہماری باتیں بتا رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو سفیان سے کہا کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی؟ اس نے کہا کہ میں نے اسامہ بن زید سے یہ حدیث سنی ہے، صحیح مسلم کی ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ ام سلمہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دہیہ کلبی کی شکل میں دیکھا، اور یہ دہیہ ایک صحابی تھے جو بہت ہی خوبصورت تھے، کہا جاتا ہے بہت اسمارٹ اور ہینڈسم تھے، اور اکثر جبریل امین ان کی شکل میں آتے تھے، تو ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا انسان کی شکل میں. اور امام نووی اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بلا شبہ ام سلمہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے. انسان فرشتوں کو بالعموم آدمیوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان فرشتوں کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنے کی قدرت نہیں رکھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دو مرتبہ ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا. پھر ان کی فقاہت ہم دیکھتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی. امام زہبی ان کے بارے میں لکھتے ہیں وہ فقیحہ صحابیات میں شمار کی جاتی تھی، یعنی ماشاءاللہ اتنا بڑا ان کا مقام و مرتبہ تھا کہ وہ فقیحہ کہلاتی تھی. اور کیوں وہ اس عالیشان مقام اور مرتبے تک پہنچی، یا کیوں نہ پہنچتی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، جو جو باتیں اللہ کے رسول سے سنی تھی اس کو انہوں نے یاد رکھا، بعض جو احکام اور ان کے فتاوی تھے وہ ہماری آج کتابوں میں درج ہیں الحمدللہ. اور ایک مسلمان خاتون کو کیسے ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پتہ چلتا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات بعض احکامات معلوم کرنے کے لیے وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے. ام سلمہ سے 378 احادیث مروی ہیں. صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور مسلم میں 29 احادیث ہیں، یعنی اور اس میں سے 13 احادیث متفق علیہ ہیں، جبکہ 3 احادیث میں امام بخاری منفرد ہیں اور 13 احادیث میں امام مسلم منفرد ہیں. جب ان کی رحلت کا وقت آیا، کہا جاتا ہے کہ سب سے طویل عمر انہوں نے پائی. تمام ازواج مطہرات میں سب سے پہلے زینب بنت جحش کا انتقال ہوا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، اور امہات المومنین میں سب سے آخر میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. یزید بن معاویہ کی اس وقت حکومت تھی، یعنی وہ خلافت راشدہ پر فائز تھے. امام زہبی لکھتے ہیں کہ وہ امہات المومنین میں سب کے بعد فوت ہوئیں، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی 90 ایئرس یعنی 90 سال انہوں نے عمر پائی، اور کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ 87 یا 83، لیکن 90 کا ہمیں صحیح لگتا ہے کہ 90 ایئرس کی جب وہ ہوئی اس وقت ان کی وفات ہوئی. ان کی عمر دراز ہوئی یہاں تک کہ وہ حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت تک پہنچی. اس واقعے سے انہیں دلی دکھ ہوا، بلکہ یہ واقعہ سنتے ہی وہ پریشان ہو گئی اور بہت زیادہ غم کیا. اس جانے کا حادثے کے تھوڑے ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اکثر اہل علم کی رائے ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات 61 ہجری میں ہوئی. اس طرح ام المومنین ام سلمہ اپنے رب سے جا ملی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی نماز جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھائیں، لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. ہم لوگ ام المومنین زینب بنت جحش کا بھی آج کرنے والے تھے، لیکن چونکہ ٹائم بہت ہو گیا ہے تو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں زینب بنت جحش اور دوسری جو ازواج مطہرات ہیں ان کا مختصر ہے، اصل میں زیادہ ان کے ڈیٹیل نہیں ہیں سیرت کی کتابوں میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ 2 سٹنگ میں ہماری انشاءاللہ تمام امہات المومنین کی سیرت کمپلیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ نے چاہا تو پھر ہم اس پر تبصرہ کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح تھے اس میں اس کی کیا حکمتیں تھیں، اور جو 2 عورتیں بغیر نکاح کے آپ کے حرم میں تھیں تو اس کی بھی کیا حکمت تھی، اور اس کی کس طرح سے اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ سب کیا تھا. کیونکہ بہت سارے لوگ آبجیکشن اٹھاتے ہیں اور بہت سارے عجیب عجیب طرح کے سوالات کرتے ہیں، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ تھوڑا سا مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے تاکہ ہمارے جو کنفیوژنس ہیں وہ سارے دور ہو جائیں، اور ہم کسی کو جواب بھی دے سکے کوئی ہم سے اگر سوال کرتا ہے تو. اور اس کے بعد انشاءاللہ 1 یا 2 سٹنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی سیرت ہم کمپلیٹ کر لیں گے، اور اس طرح سے ہمارا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ سیرہ کا کورس. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی کچھ اس میں سیکھا ہے اور اس کے ذریعے سے سیکھا ہے، یعنی اس سیرت کے دوران پڑھتے ہوئے جو بھی کچھ ہم سیکھتے رہے یا ہم نے کوئی معلومات حاصل کی ہے، تو اسے واقعی میں ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنے والا بنائے، یعنی ہماری سیرت بھی بہتر سے بہتر ہو انشاءاللہ، ہم ان ازواج مطہرات سے کچھ سیکھنے والے بنیں، اور ہمارا یہ سیرت پڑھنا پڑھانا آخرت میں ہمارے لیے بہترین انعام کی صورت میں ہمیں ملے، اور یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی صبر کے ساتھ اس سے جڑے رہے. مجھے معلوم ہوا تھا, یہ میسیجز بھی مجھے آئے تھے ہمارے انچارجز کے ذریعے سے کہ باجی کب ختم ہونے والا ہے, اس سیرت کا بہت لمبا چل رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی ایک چیز کی شروعات کی ہے تو اس کا کوشش کریں کہ اس کا حق ہم ادا کر سکیں. ایسی بس ایک کورس برائے کورس کر لینا یا نام کے طور پر کورس کر لینا, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. اور کورس کہتے ہیں تو بعض اوقات اسے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ کورس نہیں ہے یہ ایکچولی, لیکن اب ہم کیا نام دیں اور کیا نام رکھیں. یہ تو ہمارے ان صحابہ کرام کی, ازواج مطہرات کی وہ تابناک زندگیوں کے واقعات ہیں کہ اسی پر چل کر ہم آج کامیاب ہو سکتے ہیں. اور یہ تو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے ان کی سیرت اصل میں, اور انہی سے تو ہمیں سیکھنا ہے. اور یہی تو وہ لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا. تو آپ خود سوچیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا ان کے حالت زندگی پڑھنے میں ہمیں کیسے بھلا ایسے لگ سکتا ہے کہ بہت لمبے چل رہے ہیں یہ لیکچرز. ایکچولی جن سے محبت ہوتی ہے ان کا ذکر بھی بہت اچھا لگتا ہے. جن کے راستے پر ہمیں چلنا ہے ان کا ذکر کرنا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے, ذکر سننا بھی ہمیں اچھا لگتا ہے. تو ہمارا تو دل اسی میں لگنا چاہیے. اور آپ کو سوچنا کہ جیسے آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے, اخبار میں اس پر ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ جو ڈرامے چلتے ہیں ٹی وی پر, جو ٹی وی سیریلز آج کل کی بات نہیں, اب تو 4-5 سال سے اس کے بارے میں کچھ بھی علم ہی نہیں ہے. پہلے کم از کم اخبارات میں کچھ پڑھ لیا کرتے تھے, تو جو بات معلوم ہوئی تھی اور 2-3 لوگوں سے میں نے اس کے بارے میں اسپیشل معلومات حاصل کی تھی لکھنے کے لیے, تو کہا جاتا ہے کہ جو ڈرامے اور سیریلز چل رہے تھے وہ 4-4 سال 5-5 سال سے چل رہے تھے, اور لوگ اتنی ہی دلچسپی کے ساتھ اس کو دیکھتے تھے, ہر قسط کے بعد اگلی قسط کا انتظار. اور وہ ڈرامے کیسے تھے, جھوٹ پر مبنی, بے حیائی پر مبنی. اس کی بیوی کا تعلق اس کے شوہر کے ساتھ, اس کے شوہر کا تعلق اس کی بیوی کے ساتھ. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ بے حیائی پر مبنی ڈرامے جس میں کوئی کردار, کوئی کریکٹر نہیں کسی کا. اور وہ ڈرامے دیکھنے کے لیے تو 4-4 سال لوگ انتظار کرتے تھے, اور ہم اپنے صحابہ کرام جن کی زندگی پر, جن کے نقش قدم پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, انہی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان کی سیرت پڑھنے پر ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت لمبے چل رہے ہیں ہم لوگ, بہت لمبا جا رہے ہیں ہم لوگ, بہت ہی لمبے لیکچرز ہو رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایسا کہنا چاہیے. یہی تو وہ صحابہ کرام ہیں ہمارے, یہی تو وہ امہات المومنین ہیں ہماری, جن کی نقش قدم پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ خود بتائیے, کامیابی کی کوئی اور ضمانت ہے بھلا ہمارے پاس؟ ہم کس کی زندگیوں کو دیکھیں تاکہ ہم خود چڑھ سکیں ان کے اوپر؟ اور یہ صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کر تو یقین جانے کہ ہم چاہتے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. تو صرف اور صرف وہ واحد شکل جو آج ہم اپنے ایمان میں اضافہ کر سکتے ہیں ہمارے صحابہ کرام کی زندگی ہے, کہ انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا, انہوں نے کیسے اپنے ایمان کو پختہ کیا, اور وہ کیسے ایمان میں بڑھتے چلے گئے, کیسے ان کا ایمان زیادہ ہوتا تھا, اور کیسے انہوں نے ہر مشکل حالات میں اپنے ایمان کو بچائے رکھا, کیسے ان کے اندر استقامت تھی. تو آج اگر ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے تو وہ صحابہ کرام کی سیرت ہے, جو ایک ہمارے دل کے اندر جذبہ, شوق, ہمارے ایمان کے اندر ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے وہ صحابہ کرام کی سیرت سے ہی ہوتا ہے. اور آج ہماری نوجوان نسل کو اسی طرف لانے کی ضرورت ہے. یقین جانے ہم اگر اپنا وہ دور واپس لانا چاہتے ہیں جس میں مسلمانوں کو ایک عزت تھی, ان کا ایک رعب تھا, ایک دبدبا تھا, انتم الاعلون ان کنتم مومنین, کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو اگر آج ہم وہ مومن بننا چاہتے ہیں, اس بلند درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا, کیونکہ یہی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے مشن کو آگے پہنچایا, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خلافت قائم کر کے دکھائی, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ سب سے بہترین کردار کے مالک اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو مسلمان, عدل اور انصاف والے ہو سکتے ہیں تو مسلمان. ایک غیر مسلم بھی ان کی حکومت میں محفوظ ہوتا تھا, تو یہ مسلمانوں نے کر دکھایا الحمدللہ. تو ہمارے نوجوانوں کو خاص ضرورت ہے. میں تو کہتی ہوں کہ جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں, جو 13 سے ابو ہیں, ان کو لایا جائے اس طرف, لیکن وہ آنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں نوجوان. اتنی کوشش کی جاتی ہے ہر دفعہ, لیکن بوائز آتی نہیں ہیں. ہاں 10 سال سے اندر یا 12 سال سے اندر کے بچے آ جائیں گے بوائز, لیکن ٹین ایجرز نہیں آتے ہیں. جو 13 سے اوپر کے ہیں, 13 سال سے لے کر 22 سال کے جو نوجوان ہیں ہمارے, وہ اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے, اور اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کے ذہن میں ایسے نقش چھوڑ جائیں صحابہ کرام کی سیرت کے کہ وہ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے والے بنیں, اور اس کی روشنی میں وہ زندگی گزارنے والے بنیں انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.